سطح پر سزائے موت کے لیے حمایت موجود ہے، یہ بھی رپورٹوں کا کہنا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی، کیونکہ آپ کا براہ راست تعلق ہے سول سوسائٹی کے ساتھ، آپ ان کے مسائل پر، ان کی ایشوز پر کام کرتی ہیں، تو کس طرح سے اس کو دیکھیں گی؟ جی زویا، جی زویا، آپ کی لائن بہت خراب ہمیں مل رہی ہے، اور ہم آپ کو اسی سے ہم پھر بعد میں آپ سے بات کرتے ہیں۔ اپنا ٹیلی فون رکھیے گا، ہماری پروڈیوسر گلرخ آپ سے دوبارہ بات کرتی ہیں۔ سلطان حال صاحب، اتنی دیر میں آپ سے بات کروں گی کہ مخصوص حالات کے تحت مخصوص سزاؤں کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے جو لوگ تھے، جو اس میں ملوث لوگ تھے، ان کے بارے میں پہلے یہی ناقد تنقید کرتے تھے کہ چونکہ ان کو انتہائی سزائیں نہیں دی جاتی، اس لیے وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں ناکامی ہو رہی ہے۔ اب سیاسی اور دفاعی نقطہ نظر سے آپ اس رپورٹ کا تجزیہ کس طرح سے کریں گے؟
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل درست سمت میں اشارہ کیا کہ جب خصوصی حالات ہوتے ہیں تو پھر خصوصی قسم کے ان کے حل بھی نکالنے پڑتے ہیں، اور انسداد دہشت گردی کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس میں ٹھیک ہے، آرمی کا جو بہت بڑا ملٹری آپریشن ہے آپریشن ضرب عزم، اس کے علاوہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا ہے اس کے بہت ساری چیزیں ہیں، اور ان میں یہ بہت اہم پیش رفت تھی کہ سزائے موت کو دوبارہ بحال کیا گیا، اس پہ جو موریٹیریم تھا اس کو اٹھا دیا گیا۔ اب یہ کہنا کہ جس سزائے موت کی وجہ سے جو ہے وہ دہشت گردی میں کمی پیش آئی ہے، یا یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مل کر کے ایک نتیجہ اخذ کرتی ہیں، اور اگر 48% کمی آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائن بات ہے، کیونکہ کوشش تو ظاہر ہوگی کہ یہ زیرو پہ چلی جائے، لیکن 48% کم ہونا تقریباً سمجھیے کہ نصف طور پہ یہ کمی واقع ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے سزائے موت کو جو ہے دوبارہ بحال کرنے میں ایک بڑی اہم پیش رفت یہ ہے کہ ظاہر ہے اس سے صرف جو دہشت گردی میں ملوث لوگ تھے وہ نہیں، بلکہ جو لوگ ان کی مدد کرتے رہے ہیں، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں، ان کو ایبیکٹ کرتے رہے ہیں، ان کو بھی اس کے دائرے میں لایا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ ہمارے جو جوڈیشری ہے اس کو یہ بہت بڑا خدشہ تھا کہ جو دہشت گرد قانون کے دائرے میں لائے جاتے تھے تو ہمارے ججوں کو، ہمارے وکلا کو جان کے دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اور کچھ لوگ جو ہیں، کچھ جج تو اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ تو جب سے یہ ملٹری کورٹس کا جو ہے وہ ملٹری کورٹس قائم کیے گئے ہیں اور سزائے موت بحال کی گئی ہے تو ڈیفینیٹلی اس پہ کمی ہوئی ہے، اور جو دہشت گرد ہیں ان کو تنبیہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائند عمل ہے، اور اس پہ عوام جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے۔
اچھا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا حالی صاحب۔ ابھی ہمیں زویا دوبارہ ہمارے ساتھ آئی ہیں، زویا سے بات کرتے ہیں۔ جی زویا، آپ سے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں، جیسا کہ ابھی حالی صاحب کی آپ بات سن رہے تھے، پہلے یہ بات تھا کہ عدالتی سطح پر جب ان مقدمات کا فیصلہ ہوتا تھا تو بہت سارے ناقدین یہ کہتے تھے کہ بہت سارے دہشت گرد جن کو سخت سزائیں ملنا چاہیے، اس طرح کی سزائیں دی نہیں جاتی تھیں کیونکہ بہت ساری جگہوں پر رد عمل کا خطرہ ہوتا تھا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس مسئلے پر بالکل ساتھ ہے، اور سزائے موت کا وہ جسے کہنا چاہیے کہ حمایت کرتی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کی کیا وجہ، کس طرح سے آپ اس کو ایکسپلین کریں گے؟
دیکھیے، پاکستان کی قوم کی جب ہم بات کرتے ہیں، یقینی طور پہ اس بات کی حمایت میں ہے کہ دہشت گردوں کو عبرتناک سے عبرتناک سزا دی جائے، خاص طور سے 16 دسمبر 2014 کے واقعے کے بعد۔ یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ پھانسی کی جب سزا دی جاتی ہے تو شاید اس سے بھی کوئی فرق پڑے، مگر میں یہ بات ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں ہوں کہ صرف دہشت گردوں کو ہی یہ 324 پھانسیاں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں 215 میں وہ دی گئی ہیں۔
نہیں، وہ تو صرف 39 لوگ ہیں، ہم نے اپنی رپورٹ میں بتایا نا کہ وہ صرف 39 لوگ ہیں جن کا تعلق اس سے ہٹ کے باقی ساری ہوئی ہیں۔
جی، اس کے علاوہ آپ دیکھیے 9 عمر ملزمان ہیں، ذہنی طور پہ جو لوگ صحیح نہیں تھے ان کو بھی پھانسی دی گئی ہے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ایسے بہت سے لوگ جن کی مقدمے کی پیروی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی تھی ان کو بھی پھانسی چڑھا دیا گیا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہیں ہم فوری انصاف کی جستجو میں نا انصافی تو نہیں کریں۔ فوری انصاف اچھا ہے، اور واقعی دہشت گردوں کو اگر پھانسی نہیں دی جاتی تو یا تو انہیں چھڑا لیا جاتا ہے، یا پھر ان کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے جج بھی کتراتے ہیں۔ مگر یہ بات صرف دہشت گردوں کی حد تک محدود نہیں رہی، اس وجہ سے شاید عوامی رائے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں حمایت میں ہے, میں نہیں سمجھتی کتنی شاید حمایت میں آ رہی ہے, کیونکہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت سے بے گناہ بھی پھانسی چڑھ رہے ہیں.
تو آپ سمجھتی ہیں زویا کہ یہ ساری جو اس میں کسی طرح کی اصلاحات کی ضرورت ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو سختی سے سزائے موت کا جو سلسلہ ہے اس کو اور فوجی عدالتوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو دہشت گرد ہیں, لیکن جیسا کہ سلطان حالی صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے کہ ان کے جو اعانت کار ہیں, جو ان کو فائنانس کرتے ہیں, ان کی مالی مدد کرتے ہیں یا ان کی کچھ سہولتیں فراہم کرتے ہیں, تو یہ سارا تو ایک بڑی باریک سی صورتحال شروع ہو جاتی ہے. ان ساری چیزوں کو, ان سارے چیزوں کو دیکھنے کے لیے کس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے, کیا کرنا درکار ہے؟
انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو انسانی جان کی تو آپ دوبارہ نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ نے کسی کو پھانسی چڑھا دیا اور وہ شخص بے گناہ تھا اور اس کا اس دہشت گرد حملے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا, دہشت گرد یا جہادی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں تھا, تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. تو یہ فوجی عدالتوں کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو کورٹس بنائے گئے ہیں کیا یہ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں, کیا ہم جلدی میں عوامی رائے کو اپنی حمایت میں کرنے کے لیے, اپنے حق میں کرنے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے تو یہ فیصلے نہیں کر رہے. اور یہی تشویش کا باعث بن رہی ہے پوری دنیا میں, یہ بات بہت بڑی تشویش کا باعث ہے.
اچھا, تو جہاں تک یہ دو مختلف رائے, تو ہمیں ہماری اسی لیے ہمیں زویا جو بات کر رہی ہیں, زویا طارق کا اپنا نقطہ نظر ہے ان کے خیال میں کہ فوری انصاف اچھا ہے لیکن انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی بہت ضروری ہے, جبکہ سلطان حالی صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مخصوص حالات کے تحت مخصوص سزاؤں کا تعین کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. دوسری ہمارے پاس جو آج بڑی خبر ہے پاکستان سے ہمیں ملی ہے, وہ یہ ہے کہ پٹھان کوٹ حملے کا مقدمہ پاکستان میں درج کر لیا گیا ہے. پاکستان کے پڑوسی ملک بھارت کے ایک فضائی اڈے پر ہونے والے دہشت حملے کا مقدمہ اپنے ہاتھ درج کر کے اس کی تحقیقات کو شروع کر دیا گیا ہے, اور محکمہ انسداد دہشت گردی نے پاکستانی صوبہ پنجاب کے شہر گوجرانوالا میں اس واقعے کی مبینہ حملہ آوروں اور ان کے معاونوں کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا. اس معاملے پر پاکستان پہلے ہی ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو بھی تشکیل دے چکا ہے. پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس حملے کی سنجیدگی سے تحقیقات کر رہا ہے اور مقدمے کا اندراج دہشت گردی کے خلاف اس کے عزم کا مظہر ہے. زویا, آپ کے خیال میں پاکستان بھارت کے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے, سامنے رکھتے ہوئے, یہ کس حد تک کی پیش رفت ہے؟
یہ انتہائی مثبت پیش رفت نظر آ رہی ہے مجھے, مگر جو ہم آج بھارت میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک تمام تر میڈیا اس کو جشن کے طور پہ لے رہا ہے, ایسا نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بات کہہ دی ہے کہ ہاں اعتراف کر لیا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوا تھا. ہم نے کہا ہے ہم تفتیش کریں گے, اور اگر پاکستان میں میڈیا کے خلاف بول رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے, کیونکہ ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ہم اس کی تفتیش کریں گے, تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا, اس کی تفتیش کی جائے گی. اس میں کوئی اعتراف نہیں کیا گیا پاکستان کی طرف سے, اور یہ انتہائی مثبت اقدام ہے تاکہ بھارت کے اور پاکستان کے تعلقات دوبارہ سے بہتر ہوں. جن میں ایک تھوڑی سی رکاوٹ آ گئی تھی اس حملے کے بعد وہ ہو, اور اس کے علاوہ جو بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ درست نہیں ہے.
اچھا, یہ ہم حالی صاحب سے پوچھتے ہیں. حالی صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بھارت کے ساتھ, کیونکہ بھارت کی طرف سے کچھ ثبوت دیے گئے ہیں, اور اس کو بھارت کو اس انداز میں لینا چاہیے کہ یہ کسی دباؤ کے تحت کیا گیا ہے, یا اس کو بھی اس مثبت انداز میں لینا چاہیے کہ پاکستان دہشت گردی کا ازالہ کرنے کے لیے, انسداد کرنے کے لیے بہت پرعزم ہے, اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے؟ ہم سوم پرتاپ سوم وانشی ہمارے ساتھ ابھی ہوں گے, بھارت سے جو صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں, ان سے بھی ہم اس بارے میں بات کریں گے. آپ اس سلسلے میں اپنا نقطہ نظر بیان کیجیے گا. سلطان حالی صاحب, مجھے سن رہے ہیں؟ حالی صاحب کی کیا لائن ڈراپ ہو گئی ہے؟ سلطان حالی صاحب, سلطان صاحب تو سن رہی نہیں, پرتاب جی, حالی صاحب جی.
ہلو
جی جی, حالی صاحب
جی. اس سے قبل جتنے بھی وارداتیں ہوئی ہیں بھارت میں, اور بھارت نے پاکستان پہ الزامات لگائے ہیں اور جو ثبوت ہمیں دیے گئے, مثلاً ممبئی حملے کی میں بات کر رہا ہوں, یا اس سے پہلے جو ان کے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا, تو اس میں پاکستان نے سراسر جو ہے پہلے ہی دن سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو اس کے اوپر جو ہے اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے کہ پاکستان نے اس دفعہ رد نہیں کیا, بلکہ جو انہوں نے ہمیں ثبوت یا شواہد پیش کیے ہیں ان کی روشنی میں یہ قدم اٹھایا ہے. اب یہ کہ آیا جو ہے ہماری عدالتی کاروائی اور اس کے علاوہ جو تفتیشی ادارے ہیں وہ اس اس کو کس نقطے تک پہنچائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو نیت ہے اس کے اوپر شک نہیں لانا چاہیے. لیکن دوسری جانب بھارت میں ایک تو جو زویا نے بھی اشارہ کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی دباؤ کے تحت کیا ہے یا ہم نے اعتراف کر لیا ہے, یہ غلط ہے. اور پھر تیسری بات جو یہ ہے کہ پٹھان کوٹ میں جو ہے تفتیش کے لیے حکومت پاکستان نے ایک قومی ادارہ جو ہے اس کو تشکیل دیا ہے, لیکن بھارت اس کو اجازت نہیں دے رہا ہے کہ وہ پٹھان کوٹ آ کر کے اس کی تفتیش کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کھلے دل سے ہم تفتیش کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ہمیں اس کی اجازت دینی چاہیے. اور دوسرے یہ کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ حالات بہتر ہوں اور جو شک و شکوک پہ ہم اتنے عرصے سے پڑے رہے ہیں ان کو دور کرنا ہے. تو اگر ہم ایک دوسرے کے اوپر ابھی بھی شک کریں گے تو یہ کوئی خوشائند بات نہیں.
اچھا, اب ہمارے ساتھ ہیں پرتاپ سومانچی صاحب. آداب سومانچی صاحب. سومانچی صاحب آپ مجھے سن رہے؟
جی میں سن پا رہا ہوں.
اچھا جی, ابھی آپ سن رہے تھے سلطان حالی صاحب بات کر رہے تھے, اس سے پہلے زویا طارق ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی بات کر رہی تھی اسی بارے میں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے پٹھان کوٹ حملے کا مقدمہ پاکستان میں درج کر لیا گیا ہے کیونکہ بھارت کی طرف سے کچھ شواہد دیے گئے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کا اپنا ایک انصاف کا نظام ہے, اس کے تحت اب پوری تفتیش ہوگی. جبکہ وزیر قانون جو ہیں پنجاب کے, ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی یعنی کہ اینٹی ٹیررزم کوششوں کے اندر بہت زیادہ سنجیدہ ہے اور اسی طرح معاملات کو لے کے آگے بڑھا ہے, پورا تعاون کرا ہے. ابھی سلطان حالی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا, پاکستان نے اجازت مانگی تھی بھارت سے کہ جو اس کی تحقیقاتی ٹیم ہے اس کو بھارت میں آ کر اجازت دی جائے کہ وہ وہاں پر چھان بین کر سکے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کی طرف سے ایک اس مثبت اقدام کے بعد بھارت کی طرف سے بھی یہ غور کیا جائے گا کہ وہ پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم کو پٹھان کوٹ جا کر انکوائری کرنے کی اجازت دے؟
دیکھیے, تو دو ملکوں کے بیچ مسئلہ ہے, اور پہلے سب سے پہلے جو آج کی کاروائی ہے اس کو میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں ویلکم کرنا چاہیے, میں ویلکم کرتا ہوں, خیر مقدم کرتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ جو ایکشن ہے یہ حکومتوں سے زیادہ عوام کے اس حصے کے لیے ضروری ہے جو لوگ اس بات کے پیروکار ہوتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کو ایک ساتھ آنا چاہیے. کیونکہ اگر یہ ایکشن اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی, کہیں سے ایک طرف رکاوٹ ہوتی, تو ان کا بھی دل ٹوٹتا ہے, ان کو بھی لگتا ہے کہ وہ باتیں جو چاہتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی چیزیں اٹک رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ ایک اچھی چیزیں ہیں. میں بالکل اس بات کو انڈورس کرتا ہوں میں کہ کوئی بھی ملک, یہ چاہے انڈیا ہو پاکستان, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں پاکستان کو یہ کرنا چاہیے یا پاکستان کو فلاں آدمی کو ہی پکڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اس کو ایک ایمانداری سے, آپ اس کو بھلے ہی وقت لے کے, چونکہ جوڈیشل پروسیس انڈیا پاکستان کا کوئی بہت الگ نہیں ہے, تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ نہیں ابھی اور رات میں یہ کوئی ایک دم کورٹ نہیں لگی ہے ریلیجیس کی, اب رات میں بلائیے اور فیصلہ کر دیجئے, کوئی بات نہیں, مطلب اس میں ایک وقت لگتا ہے لگے. لیکن جو یہ ابھی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ شک و شبہ شروع ہو جاتا ہے, جو وائسز ہیں اس کے خلاف وہ شروع ہو جاتی ہیں کہ دیکھیے صاحب وہ تو انہوں نے اس کو مسعود اظہر کو نکال دیا, انہوں نے صاحب دیکھیے وہ بہت نومینل سا کام کیا. تو لیکن مجھے لگتا ہے ہمیں ان سب چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے, جتنی چیزیں ہیں اتنی چیزوں پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اب رہا انڈیا کے اس کو پرمیشن دینے کا سوال, تو اس کے کیا پیچ و خم ہے, کیا چیزیں پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو اس میں مجھے اس انویسٹیگیشن, دیکھیے کئی چیزیں کیا ہوتی ہیں جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو بڑے براڈر آسپیکٹ میں کرتے ہیں, لیکن اس کے کچھ مائنور ڈیٹیلس ہوتے ہیں جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے, میں کوئی ڈیفینس ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں ایک صحافی ہوں, ایڈیٹر ہوں ایک نیوز پیپر کا, تو میری جو اپنی سمجھ ہے اور میرا جو اپنا اسٹینڈ ہے کہ مجھے کوئی دقت نہیں لگتی کہ اگر ہم دونوں ملک بات کر رہے ہیں, دونوں ملک اگر ایک مدعے پہ کھڑے ہیں تو وہ آئیں آ کے یہاں پہ انکوائری کریں. اور لیکن اب اس کے کیا دونوں ملکوں کے بیچ میں دونوں جو انکوائری کا مسئلہ ہے اس میں کیا پیچیدگیاں ہیں وہ مجھے نہیں آ رہی, اور کوئی مجھے لگتا نہیں کہ بہت کوئی ایسی پیچیدگی کی چیز ہونی چاہیے. اچھا, اور یہ اگر ہو تو اچھا ہے.
اچھا سومانی صاحب ہمارے ساتھ ٹھہریے, ایک سوال آپ سے مجھے اور کرنا ہے, پہلے زویا سے میں وہ سوال کر لوں. ابھی آپ نے بات کی تھی جو آپ کی ہی پرتاب صاحب کی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ حکومتوں سے ہٹ کے یہ بھی بڑا ضروری ہے عوامی سطح کے اوپر کہ لوگوں کو یہ پتا رہے کہ دونوں تفریقوں کے درمیان یا دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کی فضا ہموار ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا رہی کسی طرف سے بھی. تو زویا, انسانی حوالے سے اور سول سوسائٹی کے نمائندہ ہونے کے حوالے سے آپ کے خیال میں پاکستان اور بھارت کے اندر انسانی حقوق کے علم بردار اور سول سوسائٹی کو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار کس طرح سے ادا کرنا چاہیے؟
میں سمجھتی ہوں یہاں پہ سول سوسائٹی سے زیادہ بڑا رول تو میڈیا ادا کرے گا. سول سوسائٹی اپنا رول ادا کرے گی, میڈیا اپنا رول ادا کرے گا, اور میڈیا ان تمام تقاریب کو, ان تمام تقاریر کو, ان تمام اقدامات کو جو کہ سول سوسائٹی اٹھاتی ہے ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے لیے, اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں. بلکہ ہمیں اس کے چونکہ برعکس نظر آتا ہے, دونوں طرف نظر آتا ہے, یہ میں بھارتی میڈیا کی بھی بات کر رہی ہوں اور یہ پاکستان کی بھی بات کر رہی ہوں, کہ جب کوئی بات ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے, سنجیدہ واقعہ جو کہ پٹھان کوٹ کا واقعہ ہے, ممبئی حملہ, اس وقت ہم سب شور مچا دیتے ہیں, مگر جب کوئی ہم آپس میں ممالک گرم جوشی سے ملتے ہیں یا پھر مودی صاحب یہاں پر تشریف لائے جو کہ انتہائی مثبت پیش رفت تھی ان کی طرف سے اور انہیں دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہماری طرف, نواسی صاحب بھی وہاں گئے تھے, تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان واقعات پہ زیادہ بات کی جائے. سول سوسائٹی بھی اس سلسلے میں جتنی بھی تقاریب یا تقاریب جس طرح میں نے کہا ہے منعقد کرتی ہوں, ان پہ زیادہ سے زیادہ بات کی جائے, ہمیں زیادہ سے زیادہ میڈیا میں موقع دیا جائے دوستی پہ بات کرنے کا, تاکہ ہمیں دوستی کے پہلو کو زیادہ اجاگر کرنا ہے, دشمنی کو کم, جیسا کہ میڈیا میں ابھی ہوتا دونوں طرف نظر نہیں آ رہا. دونوں ممالک میں بہت بدنصیبی کی یہ بات ہے کہ جب پٹھان کوٹ قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے تو بہت شور شروع ہو جاتا ہے میڈیا میں, اور ہم سول سوسائٹی کے لوگ جب کہتے ہیں کہ امن ہی واحد راستہ ہے, ہمارے پاس ان کے پاس بھی ہمارے پاس بھی امن ہی واحد راستہ ہے جس پہ چل کے ہم اپنے تمام تنازعات کو سلجھا سکتے ہیں, اس کو اتنا موقع نہیں دیا جاتا.
اچھا سومنشی صاحب سے پوچھتے ہیں, پاکستان اور بھارت کے درمیان پٹھان کوٹ حملے کے بعد جو سیکرٹری سطح کے مذاکرات ہونے تھے وہ ملتوی ہو گئے تھے, آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو اقدام سامنے آیا ہے اور اٹھایا جا رہا ہے, بھارت نے کچھ تفتیش کی جس کے جواب میں پاکستان نے بھی کچھ رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ پیش رفت ہوگی اور بات چیت, ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک جو بڑی مثبت پیش رفت ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ دونوں ملکوں نے اس واقعے کے بعد بات چیت کو مطلب جسے کہتا ہے رابطہ ختم نہیں کر لیا تھا, جیسا کہ بہت سارے معاملات میں پہلے دیکھا گیا تھا کہ بالکل رابطے ختم ہو جاتے تھے, بات چیت کی نوعیت ختم ہو جاتی تھی, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت اب کچھ آگے بڑھے گی, کوئی امکان ہے کیا اس کا؟
بالکل مجھے لگتا ہے, دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا جیسا آپ نے فرمایا کہ جب بھی کبھی کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا تھا تو یہ لگتا تھا کہ بات چیت اسٹاپ ہو گئی
جی,
اور وہیں سے چیزیں اٹک جاتی تھی, رک جاتی تھی, اسی کے بعد پھر ہوتا تھا کہ اب کوئی بات چیت نہیں. لیکن پہلی بار اگر سمجھداری دکھائی گئی ہے دونوں طرف سے کہ ٹھیک ہے صاحب جو چیزیں ہوئی ہیں اگر یہی چیز سب سے بڑا سوال ہے تو ہم اس سوال کو بھی سلجھائیں گے اور اس سوال کو بھی دونوں مل کے بات کریں گے, اس سے ہم انویسٹیگیشن کریں گے, جانچ کریں گے اور اس کو پروسیڈنگ کریں گے, کیونکہ یہ ٹیررسٹ کسی ملک کے ریپرزینٹیٹو نہیں ہو سکتے, نہ وہ ہندوستان کے نہ پاکستان کے. تو یہ جو اسٹینڈ ہے اس اسٹینڈ سے مجھے لگتا ہے ایک بہت پازیٹیو وائبس آتی ہیں, ایک بہت پازیٹیو ایٹماسفیئر بنتا ہے, اور ابھی بھلے ہی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو کمنٹس ہیں نا نگیٹو کے, وہ کمنٹ بھی جو آتے ہیں وہ پولیٹیکل حلقوں سے آتے ہیں, وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو پارٹی اپوزیشن میں ہے اس کا کام ہے جو بھی رولنگ پارٹی کر رہی ہے اس کے خلاف بولنا, رولنگ پارٹی
جی.
تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن عوام کے لیول پہ جو میں دیکھتا ہوں اگر آپ اس کا کوئی ایک سروے کرائیں تو آپ پائیں گے عوام بالکل چاہتی ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں, یہ آپ اگر اس کو دونوں کہاں سے کہاں کو دیکھیں تو ہم کیسے نیچے سے نیچے کی اور بھاگے جا رہے ہیں, دنیا آگے سے آگے کی اور جا رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ سمجھداری جو ہندوستان کا نوجوان ہے, پاکستان کا نوجوان ہے, ہندوستان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان سب کے بیچ ساجھا ہے, اور مجھے لگتا ہے وہی مستقبل ہے ہندوستان کا اور پاکستان کا. تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ چیز آگے بڑھے گی اور ایک بہتر راستے کی اور جائے گی.
بہت بہت شکریہ پرتاپ سوموانشی بھارت سے ہمارے ساتھ تھے. پاکستان سے آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں میرے پروگرام میں پہلی بار زویا طارق نے ہمارا ساتھ دیا. زویا آپ سے میرا رابطہ رہے گا اور آپ ہمارے ان پروگراموں میں ہم آپ کو سے درخواست بھی کرتے رہیں گے کہ آپ ہمارے پروگراموں میں ساتھ دیں ہمارا. تو اب ہم پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں, کچھ تھوڑی سی افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہیں. لنڈن سے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت میر بائز افغان اور پاکستان سے سلطان حالی ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیے کچھ بات کرتے ہیں آج کی جو تازہ ترین خبر ملی ہے افغانستان سے. وہ عالمی امدادی تنظیم ریڈ کراس کے مطابق وسطی افغان صوبے غزنی میں اس کے مقامی عملے کے 5 افراد کے اغوا کے بعد وہاں پر اس نے اپنی سرگرمیوں کو معطل کر دیا ہے. تو لیکن اس کے بیان کے مطابق, لیکن اس کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں ریڈ کراس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں. تو السلام علیکم وائز افغانی صاحب, یہ کوئی لائن جی میر وائز افغان صاحب آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ یہ کوئی لائن ڈراپ ہو گئی ہے جس کا ہمیں میرے کانوں میں جو آواز آ رہی ہے. تو افغان صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟
جی جی بالکل میں سن رہا ہوں.
جی اور سلطان حالی صاحب آپ بھی میرے ساتھ ہیں نا؟ جی سلطان حالی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. اچھا تو افغان صاحب آپ سے میں شروع کرتی ہوں. ابھی میں نے بتایا افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آج آپ سے کچھ پوچھتے ہیں دہشت گردی کے انہی واقعات کے تناظر میں سارے میں. ابھی ہم جب بات کرتے ہیں ظاہر ہے کہ بہت سارے دنوں سے صورتحال کوئی بہت زیادہ تیزی سے نہیں بدلتی جس کی وجہ سے ہم کوئی مختلف سوال کر سکیں یا مختلف طرح کے مسائل اٹھا سکیں. تو آج یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں افغانستان میں سیکیورٹی کی صورت کے حال کے حوالے سے آپ کیا کس طرح سے آپ تجزیہ کریں گے گزشتہ ایک سال کے مقابلے میں؟
گزشتہ ایک سال کے مقابلے میں تو سب سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کا جو سچویشن ہے وہ بری سے برے تر ہوتے جا رہی ہے. لیکن ایک نیوز اور ایک خبر آپ کے پروگرام کی ناتی یہ ہے کہ ابھی افغان حکام نے یہ بتایا کہ ریڈ کراس کی جو کچھ افغان کارکن کڈنپ ہوئے تھے غزنی میں وہ واغس کے علاقے میں جو کہ ایک ضلع ہے واغس کے نام سے وہاں سے وہ دریافت ہو چکی ہیں اور وہ لوگ وہ مل گئی ہیں. ایک تو ایک خبر ہے جو کہ اچھی خبر ہے, افغانستان میں اس طرح کی کم آتے ہیں. اور جہاں تک سیکورٹی کا سچویشن ہے وہ پورے افغانستان میں یکساں بتر ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے اپنے عوامل موجود ہیں, اپنی علتیں موجود ہیں. کچھ تو یوں ہے کہ طالبان بھی اپنی وہ زندگی کی آخری لڑائی میں شامل ہو چکی ہیں اور وہ یہاں سے پوری دنیا سے ان پہ یہ پریشر ہے کہ وہ آ کر اور صلح کروا دے افغانستان کے ساتھ. تو وہ اپنی آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس زور ہے, ان کے پاس لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے طاقت موجود ہے اور وہ اپنا حصہ بڑھانا چاہتے ہیں. دوسری جانب وہاں پہ جو نیٹو فورسز ظاہر ہے گزشتہ سال میں انہوں نے افغان فورسز کو سب کی سب کمانڈ دی دیا اور اب کچھ بہتری اس لیے آئی ہوئی ہے کہ نیٹو فورسز نے پھر سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ آ رہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اوباما نے یہ بتایا کہ ہم افغانستان سے نکلنا نہیں چاہتے اور وہاں پہ اپنی جو کانگریس سے وہاں پہ بل پیش ہوا کہ جو اساکر ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں. تو اس ناطے کچھ زیادہ نظر آیا ہوا ہے, زیادہ تر ان لوگوں میں مورال نظر آ رہے ہیں افغان فورسز میں. لیکن دوسری جانب جو اس سال کا زمستان تھا یہ پوری گزشتہ 10 سالوں اور گزشتہ 15 سالوں میں سب سے بری زمستان اس لیے نظر آ رہا تھا کہ اس میں زیادہ جھگڑے ہو چکے, اس میں بہت سارے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں, یہاں پہ سیویلین کا جو کیجوالٹیز ہے وہ بھی بڑھ چکے ہیں اور حالات تو بدتر ہیں. البتہ ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حمید کرزی کی حکومت کے ناطے اس حکومت میں جو کہ اشرف غنی احمدزئی کا حکومت ہے جس میں حالات بدتر ہو چکے ہیں. لیکن اشرف غنی احمدزئی خود سے تو کوشش کر رہے ہیں, اگلے ہفتے اسلام آباد میں پھر سے وہ چار رکنی نشست ہے جو پاکستان چائنا افغانستان اور امریکہ کی ہوتے ہیں اور یہ ایک نئی پروسیجر ہے جو ابھی لوگوں کو یہ امید سامنے آیا ہوا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے پیس کے ناطے, جو کہ ابھی یہ پروسیجر آگے جا چکا ہے یا آگے بڑھ چکا ہے اس کے لیے لوگوں کو کچھ نہ کچھ امیدیں نظر آ رہا ہے.
اچھا ہم اب بات یہ تھوڑا سا ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ایک منٹ کے بعد ہمیں چونکہ اپنا سوئچ اوور کرنا ہے, لیکن اتنی دیر میں ہم حالی صاحب سے بات کرتے ہیں اور پھر انہیں کے ساتھ آگے بات بڑھائیں گے. اور افغان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. عام طور پر حالی صاحب آج کل کافی یہ خبریں مل رہی ہیں کہ ممکن ہے اس بات کا بڑا امکان موجود ہے کہ فروری کے آخر تک افغان حکومت اور پاک جو طالبان ہیں ان کے درمیان براہ راست ایک بات چیت شروع ہو جائے گی, اور یہ بات ہے کہ دونوں طرف سے کوئی شرائط بھی نہیں دی گئی. آپ کے خیال میں یہ پیش رفت اگر ہو جاتی ہے تو کس حد تک اس کا امکان ہے؟ مزید سوال ہم آگے کرتے ہیں, ابھی بس ایک منٹ ہمارے پاس باقی ہے, کچھ بات کیجئے پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں.
جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے اور اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے, کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ دونوں فریقین نے کوئی شرائط لاگو نہیں کی ہیں, تو اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ دونوں کی طرف سے کچھ امن کی جانب پیشکش کی امید ہے تو کچھ نہ کچھ نتیجہ انشاءاللہ نکلے گا. نتیجہ اس طرح سے نکلے گا کہ کم از کم دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کے گفتگو کر سکیں گے کہ ہم نے آگے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اور امن کس طرح سے قائم کرنا ہے.
اچھا حالی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, افغان صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. اب اگلے 10 سیکنڈ کے بعد ہم ہمارا یہ پروگرام آپ نہ صرف ریڈیو پر سن سکیں گے بلکہ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکیں گے. السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ, اور جہاں رنگ میں اس وقت آپ ہمارا پروگرام ہم افغانستان کے بارے میں بات کر رہے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8:30 بجے اور بھارت میں 9 بجے آج جمعے کے روز یہ پروگرام آدھے گھنٹے کے لیے ٹیلی ویژن پر بھی دکھایا جاتا ہے. اس وقت نہ صرف آپ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں بلکہ ٹیلی ویژن پر اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لنڈن سے میر وائز افغان, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں سلطان حالی. ہم بات کر رہے تھے کہ یہ خبریں ملی ہیں, اطلاعات ملی ہیں, اور کہ اس فروری ہی سے کے اختتام سے پہلے پہلے افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان کسی نہ کسی طرح کے رابطے کی امید کی جا رہی ہے, اور دونوں طرف سے اس سلسلے میں کسی طرح کی شرطیں بھی پیش نہیں کی گئیں. تو ابھی حالی صاحب اس بارے میں بات کر رہے تھے, مزید ان سے اور بات کرتے ہیں. افغان صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے, کس حد تک آپ نے یہ سنا ہے کہ یہ خبر درست ثابت ہو سکتی ہے؟
جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خبر آئی ہوئی ہے اور لوگ بھی یہی کہتے ہیں, اور طالبان ذرائع نے بھی آف دی ریکارڈ یہ بات کنفرم کیا ہوا ہے کہ ان کی بات چل رہی ہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ. اس طرح کی نہیں کہ ابھی یہ لوگ کب بیٹھتے ہیں اور کس طرح بیٹھتے ہیں, یہ جزیات ابھی تک سامنے نہیں آیا ہوا ہے, لیکن بیٹھنے کی بات سامنے آ چکی ہے اور یہ ایک خوش آئند بات ہے اگر یہ طالبان اور افغان گورنمنٹ کا کوئی نشست ہو جائے اور اس میں پاکستان چائنا اور امریکہ بھی ہو, تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی راستہ تو نکل آتا ہے, اور راستے میں یہ ہے کہ افغانستان میں پیس کا یا امن کا جو راستہ ہے وہ کھل جائے گا. یہ میرے خیال سے سب سے زیادہ اہم بات اس میں یوں ہے کہ اب یہ جو چار جانبہ نشستیں ہوتے ہیں افغانستان پاکستان چائنا اور امریکہ کے درمیان, یہ اس کا نتیجہ ہے, اور ابھی تک ان کی جو اثرات ان کی جو سمرا ہے وہ اچھا نظر آیا ہوا ہے. کوئی نشست میں کوئی دخل نہیں آیا ہوا ہے, کوئی افغان حکام یا کوئی پاکستانی حکام جی وہ ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑے. میڈیا میں البتہ ابھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ریسنٹلی افغانستان کے ایک سابق گورنر اسلام آباد سے کڈنپ ہوا تھا, لیکن اس کی باوجود افغان حکام نے بہت ہی اچھی دل کا مظاہرہ کیا, اچھی طریقے سے اس کے پاس ڈیل کیا, وہ میڈیا میں نہیں نکلے, انہوں نے پرانی طرز کا جو طریقہ تھا وہ نہیں اپنایا, وہ رسمی چوکاٹ سے وزارت خارجہ کے ناطے اس سے چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان حکام بھی سنجیدہ ہے اور پاکستانی حکام بھی سنجیدہ ہے, ان کی سنجیدگی کے برکت سے جو ابھی یہ لوگ ہیں, تو یہ خبریں سامنے آئی ہوئی ہیں کہ پاکستان ایک دوسرے طالبان اور افغانستان گورنمنٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہے اور بات کر رہی ہے.
اچھا ہمارے ساتھ ہے کہ ایک سوال مجھے آپ سے اور کرنا ہے اتنی دیر میں. سلطان حالی صاحب آپ یہ فرمائے گا, افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جو بات چیت ہے اس میں پاکستان کے رول کو ہمیشہ سے سراہا جاتا ہے, اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے, لیکن ایک بات جو کچھ جس میں تحفظات کی صورت ہو سکتی ہے وہ افغان عوام کے تحفظات ہیں, وہ پاکستان پر اس سلسلے میں کوئی زیادہ اعتماد نہیں کرتے. صدر اشرف غنی کو کہتے ہیں کہ اس طرح کا ایک چیلنج ہوتا ہے کہ وہ جب اس طرح پیش رفت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک چیلنج کی طرح سے صورت ہوتی ہے. وہ کس طرح سے اس کو نمٹنے کی کوشش کریں گے یا کر رہے ہیں؟ ویسے تو ابھی افغان صاحب نے اس کا وہ ظاہر ہے کہ حوالہ بھی دیا کہ گزشتہ دنوں سابق گورنر کے اغوا کے بعد پہلے جو بات چیت بالکل بند ہو جاتی تھی, اس دفعہ ویسا نہیں ہوا. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, بات جو ہے وہ ساری توقعات کی ہوتی ہے. افغان عوام اور پھر افغان حکومت میں بھی کئی عناصر جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان پاکستان حکومت نے ان کو لگام دے رکھی ہے, اور جس طرح وہ لگام ہلاتے ہیں تو وہ اس طرف چل پڑتے ہیں, اور وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ جب وہ کہیں گے تو ہم یعنی کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لے آئے گی. حقیقت اس کے برعکس ہے. پاکستانی حکومت اور پاکستان کی جو فوج اور آئی ایس آئی ہے, ان کے تعلقات ضرور ہیں, ان کے جو ہے ان کے ساتھ گفت و شنید ہے, لیکن اس طرح کا اثر رسوخ نہیں ہے کہ ان کو آپ ڈرا کے دھمکا کے یا سمجھا بجھا کر کے لے آئیں. ان سے درخواست ہی کر سکتے ہیں, اور ان توقعات پہ جب ہم یعنی کہ پاکستان پورا نہیں اترتا تو عوام جو ہے افغانستان کی اس کو کچھ ناراضگی کا بھی اظہار ہوتا ہے, اور افغان حکومت میں بھی. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں, اور یہ اندازہ ہو چلا ہے کہ پاکستان کی حکومت کوشش تو پوری کر رہی ہے, لیکن وہ اس کوشش میں کس قدر ثمر آور ہو سکتی ہے یہ وقت بتائے گا. لیکن پاکستان کی جو نیت ہے اس کے اوپر جو شک رہتا تھا وہ میرا خیال ہے کہ اس میں اب کچھ کمی واقع ہو رہی ہے, اور افغان حکومت افغان عوام جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ وہ حقیقت کی بندانہ جو ہے وہ رویہ اختیار کریں گے. میری جانب سے بہن اگر خدا حافظ.
جی بہت شکریہ, بہت شکریہ سلطان علی صاحب. آپ افغان صاحب ایک اور کوئک کامنٹ کرتے جائیے گا, یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں لیکن اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ کے درمیان ناقدین کہتے تھے یا جو لوگ بات کرتے ہیں یا کریٹیسائز کرتے ہیں, ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت سارے امور اور مسائل کے بارے میں ایک پیج پر نہیں ہیں, ان میں اتفاق نہیں موجود ہے بارے میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب افغانستان میں یہ جو چیف ایگزیکٹو ہیں اور صدر اشرف غنی ہیں وہ طالبان کے بارے میں جہاں تک بات کرنے کا تعلق ہے اس سلسلے میں بالکل متفق ہیں اور ایک ساتھ ہیں؟
جی افغانستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں حکومتی جو کوالیشن گورنمنٹس بنتے ہیں اس میں اتفاق نہیں ہوتے بہت سارے امور پہ. البتہ وہ داخلی امور ہوتے ہیں جہاں پہ ادارے ہوتے ہیں, جہاں پہ گورنر ہیں, جہاں پہ وزارتیں, ان پہ ان کے اختلاف ہیں ظاہر ہے. لیکن جہاں تک طالبان کے ساتھ صلح کی بات ہے وہاں پہ میرے خیال سے افغانستان گورنمنٹ میں کوئی فرق موجود نہیں ہے, اور یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک پیج پہ آ جائے اور ایک پیج کے ناطے سب کی سب مسائل جو ہے وہ حل کر دے اور مسئلے کا حل نکالے. تو میرا نہیں خیال کہ عبداللہ اور اشرف غنی جو ہے وہ اس میں کوئی فرق موجود ہوگا. یہ نہیں صرف افغان عوام اور افغانستان کی جو حکومت کی جو چھوٹے دڑکے ہیں وہاں پہ موجود ہیں, سب ایک اتفاق سے یہی کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ صلح ہونا چاہیے اور طالبان کی بغیر یہ گورنمنٹ چلانا مشکل ہے.
بہت بہت شکریہ. لندن سے میر واعظ افغان ہمارے ساتھ تھے. افغان صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا, آپ کے تبصرے اور تجزیے کا بہت بہت شکریہ. اب پروگرام میں ہم اس سے پہلے کہ آگے چلیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم بین الاقوامی امور اور مشرق وسطی کے کچھ امور کے بارے میں اپنے تجزیہ کاروں کی رائے آپ کو سنوائیں گے.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
کوآپریشن ود کنٹریز لائک پاکستان وچ وی آر آلریڈی پارٹنرنگ ود ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مطلب نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹینس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. اب آئیے کچھ بین الاقوامی امور کا احاطہ کرتے ہیں, کچھ مشرق وسطی کے امور کا جائزہ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں لندن سے منظر وسیم اور یہاں بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان, ہمارے پروگراموں کے باقاعدہ یہ تجزیہ کار ہیں اور اکثر آپ انہیں ہمارے پروگراموں میں سنتے ہیں. ہم ان کے وقت کا بے حد بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم جی. شام میں پیچیدہ صورتحال ہے, مشرق وسطی میں صورتحال ماحول کو اور سنگین بنا رہی ہے. ہم اس سلسلے میں ہمیشہ بات بھی کرتے آئے ہیں. اس وقت ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ترکی اور کردوں کے مابین تنازع آرائی ہے. انہی کرد ملیشیاز کے خلاف جنہیں امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے اور جو داعش کے خلاف برسر پیکار ہیں, ادھر ترکی امریکہ کی قیادت میں داعش مخالف اتحاد میں شامل ہے. تو پروفیسر فیضان, کوئی کامنٹ سے شروع کرتے ہیں, کافی ہمارے پاس سوال ہیں کہ اس تناظر میں ترکی کیا امریکہ کی پالیسی کی راہ میں مزاحم ہو رہا ہے؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. اصل میں جو ترکی ہے وہ ایک ایسے دوراہے پر ہے, جہاں پر کسی زمانے میں پاکستان تھا, جب افغانستان میں سوویت یونین کی فوجیں درآئی تھیں, اور اس وقت جو کرد عراق کے کرد ہیں ان کے ساتھ ترکی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ان کے ساتھ وہ مل کے کام بھی کرتے ہیں. لیکن جو سیرین کرد ہیں جن کی طرف سے یہ کچھ دھماکے وغیرہ ہوئے ہیں پچھلے دنوں, جس کا پروف جو ہے ابھی ترکی کی حکومت ڈھونڈ رہی ہے, تو کہنا چاہیے کہ ان کو شک ہے, تو اس سے یقیناً جو سیریا میں جنگ لڑی جا رہی ہے وہ متاثر ہوگی. اور ترکی کا جو کردار ہے وہ ایک کلیدی کردار ہے اس ساری سٹرگل میں, اور ترکی حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشر میں محسوس کرتی ہے, اور وہ محسوس کرتی ہے کہ اگر ان حالات پر قابو نہ پایا جا سکا تو ترکی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. اور یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو سیرین کرد ہیں ان کا طریقہ کار اور ان کے تعلقات جو ہیں امریکہ سے وہ زیر بحث آ رہے ہیں اور زیادہ آئیں گے.
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں, ہمارے پاس آج شام کے بارے میں بھی کافی میرے پاس خبریں تھیں جس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں. اور منظر صاحب, یہ فرمائے گا کہ شام میں ہسپتالوں پر مہلک فضائی حملوں کے بعد روس نے خود پر دیے گئے الزامات کو مسترد کیا ہے کہ وہ ان حملوں کا ذمہ دار ہے, جیسا کہ عام طور پر کہا جا رہا تھا. شام کے باغی اس کے لیے بشار الاسد کی فوج کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. تو شام میں اتنے فریق جب موجود ہیں اور وہ آپس میں برسر پیکار ہیں, تو یہ تشدد اور ہلاکتوں کی جب ذمہ داری کا تعین کرنا ہوتا ہے تو اس کی کیا صورت ہو جاتی ہے؟ کیا یہ بہت پیچیدہ صورت حال نہیں ہو جاتی کہ کہاں پر کس نے کس کو ہلاک کیا ہے یا کس کی وجہ سے زیادہ مسائل کا شکار ہو رہی ہے صورتحال؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے یا اس کا تعین کرنے کی کوشش کریں گے؟
جی ہاں, اس طرح کی اتنی کمپلیکیٹڈ جنگ ہم نے کبھی پہلے اس طریقے سے دیکھی نہیں, اتنے چھوٹے سے ایریا کے اندر کہ اتنی زیادہ ڈفرنٹ قسم کی فورسز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور ایکشن لے رہی ہیں. تو اس پہ یہ ایکسپیکٹڈ ہی ہے اور رہے گا آگے بھی چل کے کنفیوژن کہ کس نے اٹیک کیا کس وقت, اور جو جب بھی کسی کہیں پر جانی نقصان زیادہ ہوتا ہے سویلینز کا یا نان کمبیٹنٹ کا, تو بلیم جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف کرنا شروع کر دیتی ہیں یہ فورسز جو کہ وہاں پر ایکٹیو ہیں. یہ ایک کافی پریشان کن بھی کہنا چاہیے اور ساتھ ہی مشکل ایک سچویشن ہے, جہاں پر کہ گراؤنڈ کے اوپر بھی پتہ نہیں چلتا کہ کس کی فورسز جو ہیں وہ کس وقت جو ہیں کہاں پر ایکٹیو ہیں. تو جس کو ہم کہتے ہیں بلو آن بلو بھی آپشن ہو سکتے ہیں, اسٹرائک کے اپنے ہی جو کہ ساتھی کولیشن کے بھی ہیں اس کے اوپر بھی اسٹرائک ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں لگی رہیں گی اور اس کو اوائڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن میں.
اچھا, امریکہ کے فوجی اہلکاروں کے مطابق پینٹاگون نے روس سے یہ کہا ہے کہ وہ شمالی شام کے کچھ حصوں سے دور رہے تاکہ وہاں پر امریکی اسپیشل آپریشن فورسز کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے. اس علاقے میں داعش کے لڑاکوں کے خلاف امریکی اسپیشل فورسز کے اندازاً 50 اہلکار موجود ہیں جو مقامی فوجوں کی مدد کر رہے ہیں. تو پروفیسر فیضان, یہ بتائیے گا کہ اس سلسلے میں روس اور امریکہ کے درمیان تعاون کی کوئی مثبت صورت سامنے آنے کا امکان ہے, اور کیا واقعی روس اس جو بات کی گئی ہے, اپیل کی گئی ہے, اس کے جواب میں وہاں سے حملہ کرنے سے باز رہے گا؟
جی, میرا خیال ہے کہ روس جو ہے وہ یقیناً اس کو باز ہونا پڑے گا, کیونکہ اگر امریکہ کی کوئی اسپیشل فورسز کا آدمی مارا جاتا ہے یا ان کو نقصان پہنچ رہا ہے روس کی حرکتوں کی وجہ سے, تو روس کو پتا ہے کہ صرف امریکہ نہیں بلکہ پورا نیٹو اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی, جس کے ساتھ آلریڈی ان کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, وہ اٹھ کھڑے ہوں گے, اور اس طرح روس کی پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ نازک ہو جاتی ہے شام میں. اور روس نے یہ پیغام بھی دیا تھا کہ یہ جو سعودی عرب کا اتحاد بن رہا ہے 34 ملکوں کا, اور انہوں نے سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم اپنی فوج لے کر سیریا پہنچ جائیں گے, اور ان کو پتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو حالات ایسے موڑ پہ پہنچ جائیں گے جو روس کے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے. روس کو بہرحال ہر حالت میں آج یا کل بشار الاسد سے فارغ ہونا پڑے گا, اور یہ بات ان کو باور کرا دی جا چکی ہے. اور اس طرف امریکہ جو ہے وہ جیسے اس نے قدم اٹھائے ہیں, پریزیڈنٹ اوباما چاہیں گے کہ ان کی جو غلطی تھی کہ جو انہوں نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال پر شام کی حکومت کے خلاف فیصلہ نہیں کیا یا کوئی قدم نہیں اٹھایا, اور اس کے ان کو طعنے سننے پڑ رہے ہیں, وہ اس سلسلے میں چاہیں گے کہ اس کا وہ کوئی علاج ڈھونڈیں, اور اس سلسلے میں برداشت نہیں کیا جائے گا کہ روس ان تمام جو ٹریننگ کر رہے ہیں امریکی فوجی ریبلز کی یا باغیوں کی, ان کے خلاف کوئی ایسی حکمت عملی اپنائے جس سے ان کو نقصان پہنچ سکے.
اچھا, لیبیا کی بات, لیبیا کی تیونس کے ساتھ جو مغربی سرحد ہے وہاں ایک فضائی حملہ ہوا ہے جس میں کم از کم 40 افراد کی ہلاکت کی خبر بتائی جا رہی ہے, اور یہ روزنامہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی فضائی طیاروں نے یہ سبراتا میں داعش کے ایک کیمپ پر حملہ کیا ہے. منظر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کے ان حملوں میں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ لیبیا میں جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ داعش کے بہت سارے عسکریت پسند جو عراق اور شام سے تو ہٹ رہے ہیں لیکن وہ جا کر مرتکز کر رہے ہیں اپنی قوتوں کو لیبیا کی طرف, اور لیبیا میں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ کی قیادت میں جو اتحاد ہے اس کو لیبیا کی طرف بھی داعش کے خلاف اپنے آپ کو فوکس کرنا پڑے گا؟ کس طرح سے آپ آنے والے دنوں میں اس صورتحال کو دیکھتے ہیں؟
یہ کچھ دیر پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں, تقریباً مہینہ پہلے جو امریکہ اس پہ ڈیسائیڈ نہیں کر پایا تھا اور وہ اپنی پالیسی ڈیفائن کرنے کے پروسیس میں تھے, لگتا ہے کہ اب وہ ڈیفائن کر پائے ہیں, اور اس میں یہ کیا کہ اب اسپیشل فورسز جو ہیں وہ بھی گراؤنڈ کے اوپر ہیں, اور ان کے ریکانیسنس جو ہیں سسٹم جو ہیں وہ, جس میں کہ برطانیہ, فرانس اور امریکہ ایک ساتھ مل کے تو ریکانیسنس بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ڈرونز کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اس سچویشن کے اندر جس طرح سبراتا میں اٹیک کیا گیا تھا تو وہ بھی پرابلی آئیڈینٹیفائی ہو سکا جو تھا, نور الدین جو تھے جن کو کہ سسپیکٹ تھے سوس کے جو ریسورٹ تھی اس میں, جہاں پر کہ 30 برطانیہ کے نیشنل جو تھے ان کو قتل کیا گیا تھا. تو اس صورت کے اندر یہ کافی ان کو, اور پھر امریکہ نے ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی دی کہ اگر آئیس آئیس جہاں پر بھی ہمیں ملیں گے یہ داعش تو وہاں پر ہم ان کے اوپر اٹیک حملہ کریں گے. اس صورت کے اندر میرے خیال میں کافی امریکہ کے لیے آپشن اور کوئی نہیں ہے کہ یہ داعش جہاں پر بھی موو کریں گے تو ان کو چیز کر کے تو ان کے اوپر حملہ کرنا پڑے گا ان کو اس سلسلے میں. لیکن لوجسٹیکلی اتنا آسان شاید نہ ہو یہ, کیونکہ وہ ایک ملک سے نکلتے ہیں تو دوسرے میں چلے جاتے ہیں, دوسرے سے نکلتے ہیں تو تیسرے میں. تو فی الحال کیونکہ لیبیا کے اندر ان کے ریسورسز ایسے تھے کہ اس کو وہ ہینڈل کر سکیں, تو اس وجہ سے یہ انہوں نے حملہ کیا ہے. اور موسٹ پروبلی اب یہ کلیئر ان کی پالیسی بھی بن گئی امریکہ کی کہ داعش کے اوپر یہاں پر ایئر اسٹرائکس, ڈرونز اور اسپیشل فورسز کا استعمال کیا جائے.
اچھا, ایک اور خبر جو آئی ہے وہ ہے امریکہ نے کہا ہے کہ اگر روس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اجازت کے بغیر ایران کو لڑاکا طیارے فروخت کرتا ہے تو یہ عالمی تنظیم یعنی اقوام متحدہ کی طرف سے اسلحے کی فراہم پر عائد پابندی کی خلاف ورزی ہوگی. روس کے خبر رساں ادارے نے خبر دی تھی کہ روس رواں سال ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے جا رہا ہے جس کے تحت اسے سخوئی لڑاکا طیاروں کی پہلی کھیپ فروخت کرے گا. محکمہ خارجہ, امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 جو ہتھیاروں کی فروخت کے بارے میں ہے, پر ایسے معاہدے کے لیے کونسل کی پیشگی منظوری کے بغیر ایران کو مخصوص نوعیت کے روایتی ہتھیاروں پر قدغن لگائی گئی ہے. تو آپ کے خیال میں, یہ بتائیے گا فیضان صاحب, کہ کیا روس اقوام متحدہ کی اس قرارداد کی پاسداری کرے گا یا وہ بھی اس کو اسی طرح لے گا کہ چونکہ اب تعزیرات ایران پر سے ختم کر دی گئی ہیں تو اسی ضمن میں وہ اس کو لے کر آگے چلنے کی کوشش کرے گا؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
جی, میرا خیال ہے کہ روس جو ہے وہ یقیناً اس میں لوپ ہول ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ روس نے پچھلے دنوں بھی ان کے جتنی بھی موومنٹس ہوئی ہیں وہ بڑی کیلکولیٹڈ تھیں, اور اس میں انہوں نے ہر طریقے سے جو لمٹس ہیں ان کو پش کرنے کی کوشش کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں حاصل کر سکیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب تک وہ حالات ایسے جگہ پر پہنچ جائیں شام میں
کہ وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. میرا خیال ہے جہاں تک کہ روس جو ہے وہ شام ہی کو ایک نیگوشیشن کا حصہ بنا کر ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرے گا امریکہ سے اور خاص کر سلامتی کونسل سے, کیونکہ اگر روس ایسا کر گزرتا ہے تو امریکہ کیا کرے گا اور نیٹو کیا کرے گی اور سلامتی کونسل کیا کرے گی اس پر منحصر ہے. اگر تو ایک اچھا وہ صحیح قدم اٹھا سکتے ہیں اس کے خلاف اور کوئی فارمولا آلریڈی موجود ہے جس پہ وہ قدم اٹھا سکیں گے تو روس اس کے بعد یہ بھی دیکھے گا کہ اس کو اس کا معاشی یا اکنامیکل کیا فائدہ پہنچتا ہے اور اس کے مطابق وہ قدم اٹھائے گا, کیونکہ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ روس کی جو اندرونی معاشی حالت ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو دو بہت بڑی جنگوں میں پھنسایا ہوا ہے, ایک تو خانہ جنگی جو کہ شام میں ہو رہی ہے سیریا میں, اور دوسری طرف جو خانہ جنگی جو ہے جس کے لیے انہوں نے خود قدم اٹھایا تھا جو کہ یوکرین میں ہو رہی ہے یا جس میں انہوں نے اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے. اور یہ دونوں جگہ ان کے جو وسائل ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں اور اس کے لیے ان کو کیش جنریٹ کرنا ہے. اور یہ جتنی بھی وہ ڈیلز کر رہے ہیں, انہوں نے ایک دو ڈیلز اور بھی کی ہیں ایمونیشن کی یا ویپنز کی تو اسلحے کی, تو اس میں بھی یہی ہے, یہی چیز کار فرما ہے کہ کسی طرح جو ان کا جو کیش فلو ہے یا اس کی جو معاشی حالت ہے روس کی وہ بہتر کی جائے.
اچھا, ایران پر بین الاقوامی پابندیوں کے ختم ہونے کے بعد ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے برسلز میں یورپی یونین کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں بھی شرکت کی ہے اور انہوں نے اپنے ملک پر پابندیاں جو اٹھائی گئی ہیں اس کے تناظر میں یہ کہا ہے کہ اب یورپی حکومتوں اور یورپی ملکوں کو خاص طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اقتصادی اداروں کو واضح طور پر احکام دیں کہ ایران کے ساتھ تجارتی رابطوں میں بقول ان کے جو نفسیاتی عوامل ہیں وہ سائیکولوجیکل ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں ان کو دور کر دیا جائے. تو منظر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ پابندیوں کے اٹھائے جانے کے بعد کیا ابھی بھی یورپ میں, یورپی یونین کے یا یورپ کے کچھ مختلف ممالک ایران سے تجارتی رابطوں میں کوئی تعامل کر رہے ہیں جواد ظریف صاحب کے اس بیان کی روشنی میں؟
جی ہاں, ایسا ہی ہے کہ چند اگر ہم ملکوں کو چھوڑ دیں تو باقی نے ابھی تک ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک دم سے ہی بہت بڑا ایک چل پڑے گا ٹریڈنگ کا دور یا ایکٹیویٹی, تو وہ ایسی ہوئی نہیں. لیکن ایران کی طرف سے دیکھتے ہیں تو ابھی پچھلے دنوں ہی انہوں نے اٹلی کا دورہ کیا تھا جہاں پر کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ 70-80 بلین ڈالر کے وہ پرچیزز شاید کریں گے. کچھ ایک تو ہوائی جہاز ان کو خرید چاہیے بہت زیادہ ان کی ایئر لائن کے لیے, تو یہ اس طرح کی پرچیزز تو وہ کر پا رہے ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ڈیسیژن خود ایران نے بھی نہیں لیا. اور ظاہر ہے کہ انرشیا ہوتا ہے, اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے جس میں کافی ڈھیر سارے 20 کے قریب ممالک ہیں یورپین یونین میں, تو ہر ملک کو اپنی انٹرنل جو لیجسلیشن وغیرہ میں جو چینجز کرنی پڑتی ہیں تو وہ ٹائم لگتا ہے اس میں. تو ان کو میرے خیال میں کہ تھوڑی اگر پیشنس رکھیں گے تو یورپ کے اندر مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات تھوڑے بہتر کیے جائیں, اور جہاں پر بھی فائدہ ہو سکے ٹریڈنگ کا تو یورپی ممالک بھی چاہتے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے, اور ایران کی طرف سے بھی ایسا ہی ہے. لیکن جلدی کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ میرے خیال میں کہ جو نارمل انرشیا ہے ان حکومتوں کا وہی ہے, اور کوئی اسپیسیفک ریزن ایز سچ نہیں ہے, لیکن یہاں پر پازیٹیولی دیکھا جا رہا ہے ایران کی جو سینکشنز ہٹی ہیں اس کو.
اچھا, اب صدر اوباما کے آئندہ ماہ کیوبا کے دورے کے بارے میں خبر ہے, اور اوباما گزشتہ کئی دہائیوں میں کیوبا کا دورہ کرنے والے پہلے صدر ہوں گے جو اپنے عہدہ صدارت میں ایسا کریں گے. اس سے پہلے 1928 میں کیوبا کا دورہ کیا تھا صدر کیلوین کالج نے. تو وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کی طرف سے یہ خبر ہے کہ آئندہ ماہ کیوبا کا دورہ کریں گے. بالکل ایک کوئک کامنٹ, آج ہماری ایک اسپیشل رپورٹ ہے جو ہم آخر میں چلائیں گے, پروفیسر فیضان سے ہم بات کرتے ہیں. پروفیسر فیضان, یہ بتائے گا کہ امریکہ کے صدر کا یہ کیوبا کا دورہ کئی دہائیوں کی سفارتی تعلقات کے نہ ہونے کے بعد جب بحال ہوئے اور اس کے بعد کتنی اہمیت کا حامل ہے, کچھ وضاحت کیجیے ہمارے سننے والوں کو بتائیے.
جی, یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. پریزیڈنٹ اوباما جو ہیں انہوں نے بہت سے مسائل کا حل نکالا ہے اور کئی ایسی چیزیں جو ہیں روایات کو توڑ دیا ہے جن کا نہ کوئی فائدہ تھا, اور وہ صرف ایک ایگوٹسٹک قسم کی پوزیشنز تھیں امریکہ کی, اور انہوں نے اس کو ہٹا کر امریکہ کے اثر و رسوخ کو بھی بڑھایا ہے, امریکہ کی طاقت کو بھی بڑھایا ہے, اور امریکہ کے جو مستقبل ہے اس ہیمسفیئر میں, امریکن ہیمسفیئر میں, اور جو اثر و رسوخ ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور بہت سے لوگ ان کی تنقید کرتے ہیں کہ اگر کیوبا کے ساتھ کیا تو کیوبا کے جو جو ڈکٹیٹوریل قسم کی جو حکومت ہے, آمرانہ حکومت ہے, اس کو پنپنے میں مدد ملے گی. مگر ایسا ہوا نہیں. جب بھی امریکہ نے کسی ملک کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں یا کھولے ہیں تو وہاں پر فری انفارمیشن یا آزادانہ جو معلومات ہیں اس کی وجہ سے چینجز آئے ہیں, اور امریکہ اس پہ کاؤنٹ کر رہا ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ اگلے 3-4 یا کم از کم 5 سالوں میں کیوبا میں بہت سے ایسے چینجز ہوں گے جو کہ مغربی حکومت کے فیور میں ہوں گے اور امریکہ کے فیور میں ہوں گے.
اچھا, یہی سوال کا جواب ہم چاہیں گے لندن سے منظر وسیم صاحب سے. منظر وسیم صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ یورپ میں جو امریکہ اور کیوبا کے درمیان تعلقات ہیں اور بحال ہوئے ہیں, اس کے بارے میں کس طرح سے رائے دی جاتی ہے, کس طرح کی رائے ہے آپ دیکھتے ہیں, کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟
اس کو بہت پازیٹیولی دیکھا جا رہا ہے یہاں پر بھی. اور یہ چیزیں جو ہیں, اگر ہم دیکھتے ہیں اوباما کی کہ ایران سے تعلقات انہوں نے اچھے کیے اور اب کیوبا سے نہیں, تو یہ کافی پازیٹیو چیزیں ہیں جو کہ ایک لیگیسی وہ پیچھے جو چھوڑ کے جانے کی بات تھی تو وہ میرے خیال میں کر پائیں گے اس صورت میں. اور یورپ کے اندر جنرلی یہاں پر جنگ سے, دوسری جنگ عظیم کیونکہ یہاں لڑی گئی تو یہاں جنگوں سے اجتناب ہی کرتے ہیں لوگ, اوائڈ ہی کرتے ہیں کہ کوئی ایسی جنگ میں کوئی بڑی جنگ نہ شروع ہو جائے, کوئی پرابلم نہ ہو. تو جہاں پر بھی اس طرح کے پرابلمز ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو یہاں یورپ میں کم از کم بہت پازیٹیولی لیا جاتا ہے ایسی چیزوں کو.
بہت بہت شکریہ. لندن سے ہمارے ساتھ تھے منظر وسیم صاحب, اور یہاں بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ تھے جو مختلف بین الاقوامی امور پر بات کر رہے تھے. پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے. جیسا کہ پروگرام کی تفصیل بتاتے ہوئے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آج آپ کو ایک اسپیشل رپورٹ سنوائیں گے پروگرام کے آخر میں, تو پاکستان میں دہشت گردی کے حملوں اور خاص طور پر پولیو ورکروں کے خلاف مہلک کاروائیوں کی وجہ سے پولیو کے خلاف جو مہم شروع کی جاتی ہے اس کو گاہے گاہے کافی نقصان بھی پہنچتا ہے, دھچکا لگتا ہے. آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں بڑی باہمت خاتون ہیں رخسانہ ارشاد, جو گزشتہ 12 برس سے پولیو مہم کے ساتھ وابستہ ہیں, اور وہ کیا کہتی ہیں اور ان کا عزم کیا ہے پولیو کے انسداد کے لیے, پولیو کو ختم کرنے کے بارے میں. آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. اسلام آباد سے ہمیں یہ بھجوائیے.
نام میرا رخسانہ ارشاد ہے, لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کے ذریعے کام کر رہی ہوں. مجھے تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں. پہلے میں ایز اے ورکر تھی, پھر ایز اے سیکٹر کام کر رہی تھی, اور میں اس وقت بھی ایز اے سیکٹر اس پورے علاقے کو سپروائز کر رہی ہوں. اور چیلنجز تو ہیں, آپ کو پتہ ہے جو حالات ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت, چاہے 2012 سے لے کے ابھی تک جن حالات پہ لیڈی ہیلتھ ورکر کو بھی ٹارگیٹ بنایا گیا ہے, ٹیمز کے ساتھ بھی معاملات ہیں, لیکن الحمدللہ اسلام آباد تو ویسے سیکیور ہے. سیکیورٹی ہمارے ساتھ صبح سے شام تک ہوتی ہے, ایریے میں ہمارے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے. کچھ ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں کام کرتے, کرنے نہیں دیتے, منع کر دیتے, ہم نے قطرے نہیں پلوانے. اس وقت ہم نشانے پہ ہی ہیں, ہم جس طرح صبح نکلتے ہیں. ہائی رسک ہم یوں ہوتے ہیں کہ ہم صبح سے شام تک ان جگہوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ. دن میں 10-10 مرتبہ فون کرتے ہیں کہ آج کس علاقے میں ہیں, کہاں کام کر رہی ہیں, آپ کے ساتھ سیکیورٹی ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا بچوں کو, ایون کہ بچوں کو, ہسبینڈس کو, گھر کے اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں. جیسے حالات سیکیورٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں تو گھر سے فوراً ہو جاتا ہے کہ نہیں تم نے کام نہیں کرنا, لیکن میں نے ہمیشہ اور ہمارے ساتھ جتنے بھی کام کر رہے ہیں اس مشن کے ساتھ کر رہے ہیں, ہم اس ملک سے پولیو فری کریں گے انشاءاللہ, یہ عزم ہے ہمارا. ہم ایسی پاپولیشن, ایسی بستیوں میں ہوتے ہیں جہاں ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے. اس وقت بھی ہم جس بستیوں میں کام کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے وہاں مشکل ہوتی ہے, ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو, ان ماحول کو, ان اس پہ, لیکن ڈر تو ابھی بھی ہمارے اندر ہے کہ کسی وقت بھی کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. ہم جا کے خصوصاً گھر والوں سے رابطے میں ہوتے ہیں, اللہ خیر کرے آج کا دن اچھا نکلا, آپ نے کوئی خبر تو نہیں سنی, میڈیا پہ کوئی نیوز تو نہیں آئی, کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہوا. مشن کے تحت ہی نکلتی ہوں. میرے یہ ہوتا ہے کہ ہم جس بچے کو قطرے پلا رہے ہیں شاید اس میں میرا اپنا بچہ بھی ہو. میرا مشن یہی ہے, میرا فیلڈ ڈور ٹو ڈور پیغام یہی ہے کہ میں نے جو قطرے پلانے ہیں اس میں میرا اپنا کوئی رشتہ دار, عزیز و اقارب نہ ہو. یہ وہ بچے ہیں جو میرے ملک کی بنیاد ہیں, میں نے ان کو بچانا ہے اپاہج ہونے سے. یہ 2 قطرے ان کے لیے ضروری ہیں, اسی طرح میرے لیے بھی ضروری ہیں. ہم تو ایفرٹ ہی ڈال رہے ہیں, ہماری تو کوششیں ہیں, اور ہمارے ملک کا ہر وہ والنٹیئر جو کام کر رہا ہے نا اس وقت, وہ سب ایفرٹ کر رہا ہے. وہ پیسوں کے لیے نہیں کر رہا, معاوضے کے لیے نہیں کر رہا, وہ ایفرٹ کر رہا ہے اس ملک سے پولیو فری کرنے کے لیے. ہم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ اب ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی, خدا کے لیے اپنے بچوں کو قطرے پلوائیں. یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے سب کے لیے.
رپورٹ سن رہے تھے اور جس طرح میں نے بڑے جسے کہنا چاہیے توجہ کے ساتھ یہ رپورٹ سنی ہے اور اس خاتون باہمت خاتون کو سلام کیا ہے. یہ رخسانہ ارشاد ہیں جو گزشتہ 12 سال سے انسداد پولیو مہم سے وابستہ ہیں اور وہ آپ سن رہے تھے کہ کہنا ہے کہ سلامتی کے خدشات کے باوجود وہ اس مہم کا حصہ اس لیے ہیں تاکہ پاکستان کو پولیو کے وائرس سے پاک کیا جا سکے. تو اب اس کے ساتھ ہی اس رپورٹ کے ساتھ ہی ہم آج کے اس پروگرام سے آپ کو اجازت ہم آپ سے لینا چاہیں گے. آج بھی بہت سارے اہم اور کلیدی موضوعات پر ہم نے بات کی. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہمیں ان کے بارے میں اپنی رائے اور تجاویز سے آگاہ کرتے رہیے تاکہ بہتر سے بہتر انداز میں ہم یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیتے چلیں. تو اب بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. آپ سے میری ملاقات ہوگی پھر انہیں پروگراموں میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.